बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا, حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے, اپنی عمر کس طرح سے گزاری, اپنی جوانی کیسے بسر کی, مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. غزہ پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری, دسیوں فلسطینی شہید و زخمی. ہندوستان کے وزیر خارجہ کا دورہ تہران, ایرانی ہم منصب سے اہم دو طرفہ اور علاقائی عالمی مسائل پر بات چیت. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سینیٹ کی قرارداد پر الیکشن ملتوی کرنے سے انکار. لیجیے اب خبریں تفصیل سے, ملاحظہ فرمائیے. آغاز غزہ سے. صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے غزہ پر اپنی وحشیانہ بمباری جاری رکھی. غزہ کے رہائشی مکانات پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شدید بمباری کی, جس میں کم سے کم 33 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے. فلسطین کی تحریک مزاحمت کی جانب سے صہیونی جارحیت کے جواب میں طوفان الاقصی آپریشن کیے جانے کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غزہ کے رہائشی علاقوں, اسپتالوں, طبی مراکز اور اسکولوں نیز شہری تنصیبات پر شدید بمباری کی. غزہ کے خلاف صہیونی جرائم کے ارتکاب میں اب تک 24,000 فلسطینی شہید اور 66,000 دیگر زخمی ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے عوام کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 1,000 سے زائد بچوں کو دماغ کی چوٹیں پہنچی ہیں اور بعض معذور ہو گئے ہیں. فلسطینی مجاہدین نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر شدید حملے کیے ہیں. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ خان یونس میں غاصب صہیونی فوجیوں اور ان کے وسائل جمع کیے جانے کے مرکز پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا, جس میں صہیونی فوج کو خاصا نقصان پہنچا. القسام بریگیڈ نے اسی طرح مقبوضہ صہیونی علاقے اشدود کی بندرگاہ پر میزائل حملہ کیا. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ غزہ میں صہیونی جرائم کے رد عمل میں سن 1948 کے مقبوضہ علاقے اشدود کی بندرگاہ کو M-75 قسم کے جدید اور ترقی یافتہ میزائل کو نشانہ بنایا گیا. القسام بریگیڈ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اتوار کی صبح غزہ میں صہیونی حکومت کے ایک اور مرکاوہ ٹینک کو الیاسین 105 قسم کے میزائل سے نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیا گیا. القسام بریگیڈ نے اسی طرح جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپوں کی بھی خبر دی. غاصب صہیونی حکومت اور جارح صہیونی فوج کو بھاری نقصانات ایسی حالت میں پہنچ رہے ہیں
کہ مظلوم اور نہتے فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ اور غیر انسانی جرائم کے ارتکاب سے متعلق تازہ صہیونی اعترافات میں صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 30,000 اہداف پر بمباری کی جا چکی ہے۔ صہیونی فوج نے اسی طرح دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے 2,300 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس درمیان فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں صہیونی فوج کی بمباری اور جارحیت میں بہت سے صہیونی فوجی قیدی بھی مارے گئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ دشمن غزہ میں اپنے مقاصد کے حصول اور اپنے قیدیوں کو چھڑانے میں ناکام رہا ہے، اور حالیہ ہفتوں کے دوران دشمن کے قیدیوں کی زندگیاں بھی صہیونی جارحیت کی بنا پر غیر یقینی بنی رہی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے غرب اردن میں بدامنی میں اضافے کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ یواؤ گیلنٹ نے ایک بیان میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک مضبوط فلسطینی اتھارٹی کا وجود اسرائیل کی سلامتی کے فائدے میں ہے، کہا کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ غزہ کی جنگ پورے مغربی کنارے میں ہماری افواج کے خلاف کاروائیوں میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی کنارے میں کشیدگی میں اضافے کو ہر ممکن صورت میں روکنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جنگی اہداف کو عملی جامہ پہنانے میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے ایک بار پھر اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ اسرائیلی فوج حماس کے خاتمے اور اس جنگ میں کامیابی کے حصول تک غزہ کے خلاف آپریشن جاری رکھے گی۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ کے رکن ایزنکوٹ نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں موجودہ روش سے جنگ کا جاری رہنا بے نتیجہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑ کر بہادری سے کام لینا چاہیے اور غزہ سے اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کے لیے ایک بڑے معاہدے تک پہنچنے کی طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ پناہ گزینوں سے متعلق ادارے آنروا نے فلسطینی عوام کے رنج و آلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے عوام کے لیے گزرنے والے 100 دن 100 سال کے برابر تھے۔ آنروا کے ہائی کمشنر فلپ لازارانی نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام پر جو 100 دن گزرے ہیں وہ 100 سال کے برابر تھے، کیونکہ فلسطینی عوام کو اسرائیلی بمباروں کے سبب 1948 کے بعد سب سے بڑی جبری نقل مکانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حملوں کی وجہ سے غزہ کے زیادہ تر عوام، جن میں بچے بھی شامل ہیں، زندگی بھر جسمانی اور ذہنی چوٹوں کا شکار رہیں گے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں یونیسیف کے دفتر کے میڈیا افسر سلیم اویس نے بھی غزہ کی پٹی میں بچوں کے مسائل کے حوالے سے کہا ہے کہ غزہ میں بچوں کو پانی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے موت کے خطرات لاحق ہیں۔ صہیونی حکومت کے فوجی ترجمان نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں پر حزب اللہ لبنان کے کامیاب میزائل حملوں کا اعتراف کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ سرزمین کے شمالی علاقے میں واقع کفر یوال پر حزب اللہ کی جانب سے اینٹی آرمر میزائل حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ فلسطین کے مزاحمتی جیالوں نے بھی صہیونی حکومت کی مسلح افواج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، اور گزشتہ 100 دنوں کے دوران اسرائیل کے 900 سے زیادہ مرکاوا ٹینکوں، بکتر بند گاڑیوں اور فوجی گاڑیوں کو اپنے حملوں میں تباہ کر دیا، اور صہیونیوں کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک غزہ کی جنگ میں 500 صہیونی فوجی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنے جارحانہ حملوں کے دوران اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کیا ہے، کہا ہے کہ علاقے میں مزاحمتی فورسز اپنی کاروائیوں میں خود مختاری کے ساتھ انجام دے رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پورے ایران کے ائمہ جمعہ اور ولی فقیہ کے نمائندوں کے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے شہید سلیمانی کو عالمی سطح پر دہشت گردی سے مقابلے کا ہیرو قرار دیا، اور صہیونی حکومت کے مقابلے میں حزب اللہ لبنان کے رویے کا ذکر کرتے ہوئے اس امر پر تاکید کی کہ علاقے من جملہ یمن میں مزاحمتی فورسز آزادانہ اور مستقل طور پر اور اپنی مصلحتوں کے دائرے میں اقدامات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شام اور عراق میں مزاحمتی عناصر داعش اور دہشت گردی سے مقابلہ نہ کرتے تو آج شام اور عراق کی صورتحال مختلف ہوتی، اور اگر مزاحمتی طاقتیں سیکورٹی کے انتظامات نہ سنبھالتی تو آج صہیونی حکومت اپنی چار دیواری میں ہی محدود نہ ہوتی اور خطہ مختلف صورتحال سے دوچار ہوتا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے دورہ تہران میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے اہم دو طرفہ علاقائی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اپنے دو روزہ دورہ تہران پر ایران اتوار کو تہران پہنچے ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے اپنی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات سمیت علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی۔ اس ملاقات میں اسی طرح چابہار بندرگاہ کے توسیعی منصوبے کو جلد سے جلد مکمل کیے جانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اپنے دورے ایران سے قبل ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہندوستان ایران کی چابہار بندرگاہ کے راستے نہ صرف وسطی ایشیا کے ملکوں بلکہ روس تک بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کے شمالی علاقوں سے ہم روس تک پہنچ سکتے ہیں اور آج مواصلاتی راستوں اور رابطوں کا قیام سفارتکاری اور اقتصادی تعلقات کے میدان میں بہت ہی اہم ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی قرارداد پر الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی قرارداد پر سینٹ سیکرٹریٹ کو خط لکھ دیا۔ لکھا گیا کہ خط میں کہ الیکشن کمیشن نے آپ کی قرارداد کا جائزہ لیا، ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات موسم سرما میں ہوتے رہے ہیں۔ خط میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے مشاورت کے بعد پولنگ کے لیے 8 فروری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ سینٹ سیکرٹریٹ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ الیکشن کمیشن 8 فروری کو انتخابات کے لیے سپریم کورٹ میں بھی یقین دہانی کروا چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خط میں کہا ہے کہ اس وقت عام انتخابات 2024 کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے امن و امان کی صورتحال پر کمیشن نے نگرانی وفاق صوبائی حکومتوں کو ہدایت دی ہے۔ واضح رہے کہ 5 جنوری کو سینیٹر دلاور خان نے سب سے پہلے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد سینٹ میں پیش کی تھی، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کیا۔ اس قرارداد کی منظوری کے وقت سینٹ میں 14 سینیٹرز موجود تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے
کی باتیں نور کے لفظ نور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ہے فقط ان کے سامنے قصور کی باتیں اعتراف قصور کی باتیں کر مدینے کی بات اے واعظ کر مدینے قصور کی باتیں چھوڑو قصور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں بے کہے سب
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان.
عزیز سامعین, پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین, دین اسلام سے وابستہ ہونے والوں کی فہرست طولانی ہے. انہی میں سے ایک محترمہ ڈیانا ہے. مشرقی یورپ کا ایک ملک رومانیا ہے جو تقریباً 3 عشرے پہلے کمیونسٹ حکومت کے وجود کی بنا پر لوگ اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس ظالم نظام کے ختم ہو جانے کے بعد وہاں کے لوگ اپنے عقائد دینی کا اظہار کرنے میں آزاد ہو گئے. رومانیا میں رہنے والے اکثر لوگ عیسائی آرتھوڈکس ہیں اور زیادہ تر مشرقی یورپ اور روس میں رائج ہے, اور یہ کیتھولک پروٹیسٹنٹ سے اختلاف رکھتے ہیں. اس درمیان اس ملک کے یورپی مسلمان اگرچہ بہت ہی اقلیت میں ہیں, لیکن اسلام کی طرف ان کی رغبت اس قارے کے دوسرے ملکوں کی روز بروز اضافے کی سمت بڑھ رہی ہے. محترمہ ڈیانا بھی انہی 9 مسلم خواتین میں سے ایک ہیں. اگرچہ شروع میں وہ ہر دین سے نفرت کرتی تھی, لیکن اس وقت وہ دین مبین اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد ہر وقت دین اسلام کی طرف ہدایت و رہنمائی کی وجہ سے خداوند عالم کا شکر و سپاس ادا کر رہی ہیں. البتہ وہ ابتدا میں اپنے ملک کے دوسرے لوگوں کی طرح عیسائی آرتھوڈکس کی پیروی کرتی تھی, اور بچپن ہی سے اپنے ماں باپ کی طرح بہت ہی مذہبی تھی اور گرجا گھر جایا کرتی تھی. لیکن محترمہ ڈیانا جوانی کے دور میں اپنے مذہب پر ہونے والے بے شمار اعتراضات اور اسی طرح رومانیا میں بے دینی پھیلنے کی وجہ سے ایک نئے راستے کا انتخاب کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں جب 16 یا 17 برس کی ہوئی تو اپنے والدین سے کہا میں اب اپنے مذہب سے دور ہو رہی ہوں اور اب گرجا گھر بھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے خدا پر اعتماد تھا لیکن میرا خیال تھا کہ وہ میری مدد نہیں کر رہا ہے، اسی لیے ہم نے دعا کرنے سے بھی گریز کیا اور صرف دنیاوی لذتوں کے حصول اور لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے زندگی بسر کر رہی تھی۔ سامعین، اس جوان رومانیائی خاتون نے جب خدا و دین کو چھوڑ دیا تو ان کے حالات بہت خراب ہو گئے اور ان کی زندگی میں بہت بڑا خلا واقع ہو گیا۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، اس دور میں واقعا میں مذہبی انسان نہیں تھی بلکہ بہت ہی افسردہ رہتی تھی اور خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، بلکہ اپنی زندگی سے بالکل متنفر ہو گئی تھی۔ ہمیشہ سگریٹ پیا کرتی تھی، اسی طرح بہت زیادہ شراب نوشی کیا کرتی تھی، بہت برے کاموں کو انجام دیتی تھی، صرف یہ چاہتی تھی کہ مجھ میں یہ حواس پیدا نہ ہو کہ میری زندگی میں کوئی جگہ خالی ہے۔ اگر اس وقت مجھ سے کوئی کہتا کہ میں مذہبی بن جاؤں تو میں کہتی تھی کہ یقیناً یہ پاگل ہے۔ ایسی تاریک فضا اور ماحول میں ڈیانا کے ضمیر میں امید کی کرن روشن ہو جاتی ہے۔ وہ ترکی زبان سیکھتے وقت اپنے ایک استاد کی زبانی اسلام کے بارے میں کچھ مطالب سنتی ہیں تو اس دین کے متعلق، کہ جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس دین الہی کے شناخت و معرفت کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ ہونے کے لیے تحقیق شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اس وقت کے حالات کے بارے میں کہتی ہیں، کلاس ختم ہونے کے بعد میں گھر واپس آئی اور اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دی۔ دین سے متنفر تھی لیکن جب ہم نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ جتنا جلدی ممکن ہو اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کروں، میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایام میری زندگی کے بہترین ایام ہیں۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا اور ابتدا میں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں بہت معیاری تبدیلی آنے والی ہے، لیکن ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان ہوں گی یا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھنے گئی۔ گویا محترمہ ڈیانا اسلام کی پہلی آسمانی آواز سننے کی منتظر تھی تاکہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کو درک کرنے کے بعد اپنے خالی دل میں معنویت اور خدا کو اپنے دل میں بسائیں۔ سامعین محترمہ ڈیانا نے اگرچہ دین اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات مکمل نہیں کی تھی لیکن بہت ہی جلد یہ سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی گمشدہ چیز اسلام ہے۔ وہ کہتی ہیں، اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام خداوند عالم کی جانب سے ایک حقیقی دین کی شکل میں نازل ہوا ہے اور جب میں نے اسلام کو حاصل کیا تو میں سمجھ گئی کہ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر، اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کر لیا ہے اور پروردگار عالم نے میری زندگی کو نجات عطا کر دیا ہے۔ الحمدللہ اس کے 2 ہفتے کے بعد میں نے کلمہ شہادتین پڑھا۔ ابھی مجھے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی نہیں تھی لیکن میں جانتی تھی کہ میرے دین کی نجات میرا اسلام ہے۔ البتہ محترمہ ڈیانا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی معلومات اور اسلامی تعلیمات اور احکام اسلامی میں اضافے کے لیے مطالعے کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں تاکہ اپنے نئے دین کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ اسلام کی ایک جاذبیت کو سادگی قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں، چونکہ اسلام ایک واضح اور روشن دین ہے، یہ پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں صرف ایک خدا کی عبادت کرتی ہوں اور اس کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں اور تمام چیزیں مرتب و منظم ہیں۔ لیکن اس نو مسلم خاتون نے اس راہ میں اپنے گھر والوں خصوصاً اپنی ماں سے بہت ہی مخالفت مول لی۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، شروع میں ہمارے گھر والے خاص کر میری والدہ نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا اور میرے کام سے متنفر ہوئیں اور بہت ہی خوف محسوس کرنے لگی کہ آخر ہمارے ملک میں اسلام دہشت گردی کے برابر تھا، صرف یہی اور بس۔ ڈیانا کے بہت سے دوست، خصوصاً اس کے یونیورسٹی کے ہم کلاسیوں نے بھی اس سے بات چیت کرنا بند کر دیا تھا اور اسے نفسیاتی بیمار تصور کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی نورانیت اور خوبصورتی کو نہیں دیکھا تھا اور مغربی ذرائع ابلاغ کے مسموم پروپیگنڈوں کی وجہ سے اسے دہشت گردانہ اور بدترین دین کے عنوان سے پہچانتے تھے۔ لیکن ڈیانا کے، جنہوں نے اسلام میں ہی چین و سکون حاصل کیا تھا، اپنے منطقی اور عقلانی عقائد کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سعی و کوشش کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اس کام کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے مدد لی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد محترمہ ڈیانا مزید فرماتی ہیں، یہ آیت ایمان کا خلاصہ ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی واقعات و حادثات رونما ہوں اس پر صرف صبر کریں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں، اور اگر خداوند عالم سے گفتگو اور راز و نیاز کریں گے تو تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ سامعین، رومانیا کی اس نو مسلم خاتون کے لیے دوسرے نو مسلم افراد کی طرح شروع شروع میں اسلام کے بعض احکام پر عمل کرنا بہت ہی سخت تھا، لیکن بہت ہی جلد اس مشکل سے نجات حاصل کر لیتی ہیں اور ان تعلیمات الہی پر عمل کرنے کی شیرنی و لذت کو محسوس کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نماز پڑھنے کے بارے میں کہتی ہیں، جب میں نے پہلی مرتبہ نماز پڑھا تو مجھے بہت سخت لگا، مجھے تو عربی زبان بھی نہیں آتی تھی، لہٰذا میں اسلامی دستور العمل کے مطابق تمام امور انجام دیتی تھی، لیکن غربت کا احساس نہیں کرتی تھی۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا وہ اتنا ہی آسانی کے ساتھ خداوند عالم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا۔ شروع شروع میں مجھے بہت سختی محسوس ہوتی تھی، لیکن اس وقت میں یونیورسٹی یا اپنے آفس میں نہایت ہی سکون کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ ہم نے اب بہت سی نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے، اور صرف واجبی نمازیں ہی نہیں پڑھتی بلکہ بہت سی مستحبی نمازیں بھی پڑھتی ہوں۔ البتہ بارگاہ خداوندی میں نماز کی ادائیگی بہت ہی لذت بخش اور خوشایند ہے۔ بعض نو مسلم خواتین بہت ہی عرصے کے بعد پردہ کرنا شروع کرتی ہیں اور معاشرے میں اسلامی پردہ کرنے کی شہامت پیدا کرتی ہیں، لیکن محترمہ ڈیانا کہتی ہیں، جس وقت سے میں اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئی ہوں اسی وقت سے پردہ کرنے لگی، جس نے ہماری بری خصلتوں کو دور کرنے میں بہت زیادہ مدد کیا۔ میرے پردے نے میرے تشخص کو یاد دلایا، اور چونکہ میں خداوند عالم کی موتی و فرما بردار ہوں، خود کو بہت عمدہ اور خوبصورت محسوس کرتی ہوں۔ وہ مزید کہتی ہیں، پردہ عورتوں کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھتا ہے اور اس بات کا باعث بنتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی انسانی شخصیت کا مشاہدہ کریں، نہ کہ باطنی شخصیت کا۔ سامعین محترمہ ڈیانا عورت کے بارے میں اسلام اور مغرب کے درمیان پائے جانے والے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں، اہل مغرب عورتوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بدن کو نہ چھپائیں، جس اجنبی سے بھی چاہیں غیر شرعی تعلقات برقرار کریں اور ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ انسان بغیر کسی شرم و حیا کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہیں اور غلط اور نامناسب کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اسلام خواتین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بدن کو نامحرموں سے چھپائیں اور آزادی کے ساتھ نامحرموں کے ساتھ نشست و برخاست نہ کریں۔ اس طرح کے قوانین بیان کر کے اسلام خواتین کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام مغرب میں موجود مسلسل ظلم و فساد اور بربریت جیسے وسوسوں سے روکتا ہے۔ سامعین، عورتوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کے ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں بہترین کردار ادا کریں اور فساد و فحاشہ سے دور رہیں اور گھر میں بہترین شریک حیات اور مہربان و دلسوز ماں کی طرح رہیں اور بہترین گھرانے کا خود کو محور قرار دیں۔ اس مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے محترمہ ڈیانا کہتی ہیں، اسلامی نظریے کے مطابق گھرانہ ایک ایسا مقدس مقام شمار ہوتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی گھریلو زندگی کی محافظت کریں اور اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہترین کردار سے پیش آئیں۔ یہ نوجوان مسلم خاتون اس بات کی سعی و کوشش کرتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں اپنے ملک میں رہنے والوں کو بھی متعارف کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد نور اسلام سے ہدایت پا جائیں۔ محترمہ ڈیانا اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح روش کے بارے میں کہتی ہیں، انسان کا صاحب اخلاق اور صاحب کردار ہونا بہت ضروری اور اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم اپنے دین کے بارے میں گفتگو کریں تو لوگ ہماری آنکھوں میں عشق و محبت کو محسوس کریں۔ ہمیں مہربان اور مؤدب ہونا چاہیے اور ان کے سامنے اسلام کے پیغامات کو مکمل وضاحت کے ساتھ پہنچائیں، کیونکہ لوگ صحیح اور موثق معلومات کے محتاج ہوتے ہیں اور کسی بھی مطلب کو بغیر دلیل اور سند کے قبول نہیں کرتے۔ دوسروں کے سامنے اسلام کے پیغامات کو پوری وضاحت کے ساتھ پہنچانے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں ذرہ برابر بھی شک و ابہام نہیں پایا جاتا ہے۔ محترمہ ڈیانا آخر کلام میں اپنی زندگی پر اسلام کے پڑھنے والے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں کہ اسلام ایک ایسا سکون ہے جو میری زندگی میں داخل ہو گیا جبکہ میرا دل سراسر پورا شوب تھا۔ اسلام وہی عظیم چیز ہے جس کا ہر دل مشتاق ہے۔ اس دنیا کی تمام جلد ختم ہونے والی خوشیاں بھی انسان کو کچھ نہیں دے سکتی کہ جو اسلام عطا کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ یہ رحمت پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے۔ آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے۔ محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے۔ راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا۔ محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے۔
ببخشید،
معاف کیجیے گا۔
میدان،
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو۔
کجاست،
کہاں ہے؟
اتوبوس،
بس،
تاکسی،
ٹیکسی۔
شما می روید،
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟
فرقی نمی کند،
کوئی فرق نہیں پڑتا۔
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں۔
راحت،
آرام، آسانی یا راحت.
راحت تر.
زیاد آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے.
ایستگاہ.
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے.
کمی.
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے.
جلوتر.
آگے کی جانب.
بانک.
بینک.
بلیت.
ٹکٹ.
بلیت فروشی.
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر.
کنار.
قریب.
شما پیاده می شوید.
آپ اتریں گے.
من پیاده می شوم.
میں اتروں گا.
بعد از دو ایستگاه.
دو اسٹاپ آگے.
پیاده شوید.
اتریں یا اتریے.
من می گویم.
میں کہتا ہوں. سامعین، اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرقی نمی کند.
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے. آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے.
ایستگاہ کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
تھوڑا سا آگے، بینک کے قریب.
ببخشید بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ است.
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامعین، ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
ببخشید بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامعین، محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے. چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے. بس میں زیادہ رش نہیں ہے. محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے. وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے. اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، غور سے سنیے.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر نزدیک ہے.
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں. کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ہاں، میں آزادی چوک پر اتروں گا.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں.
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد.
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست.
ہاں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامن، اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر.
بے بخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
متشکرم.
سامن، جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے. محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے. آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے. محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے. وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. جی سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ماتم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه من خاره ای.
با در تو هست مهر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست شفت و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
در همه گیتی به پاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی فتنه هر امتی.
آمریکا جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، قهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد خدا کے لیے ہے
اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ بس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر۔ میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے۔ خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔